مولانا محمد اقبال نعت ندوی صاحب کا جمعہ بیان اسلامی افکار میں پیش خدمت ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہوا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور تم دین کے معاملے میں الگ الگ مت ہو جاؤ، اور تم یاد کرو اس وقت کو جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، تو اللہ کی نعمت سے اور اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے، تو اصبحتم بنعمتہ اخوانا۔ قرآن مجید میں تمام مسلمانوں کو، تمام اہل ایمان اور اہل اسلام کو بھائی بھائی قرار دیا گیا، انما المؤمنون اخوة، جملہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ حدیث شریف میں مسلمانوں کے تعلق سے جو بات آئی ہے، مثل المؤمنین فی توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، او كما قال صلى الله عليه وسلم۔ مسلمان آپسی محبت میں، آپسی الفت اور شفقت میں، اور آپس کی ایک دوسرے سے چاہت میں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا جسم بے قرار اور پریشان ہو جاتا ہے، جسم کے ایک حصے کو درد محسوس ہوتا ہے تو پھر سارا جسم درد محسوس کرتا ہے، کھانے کے لیے کھانا میسر ہوتے ہوئے بھی اس کا جی نہیں کرتا کہ وہ چیز کھائی جائے، اس لیے کہ اس کے بدن کے کسی حصے میں وہ درد محسوس کرتا ہے تو پھر نہ اس کے لیے آرام میسر ہوتا ہے، نہ بھوک کو بھوک محسوس ہونے کا موقع ملتا ہے، بلکہ وہ پریشان بے قرار اور بیتاب رہتا ہے، جسم کے کسی حصے کو جب تکلیف پہنچتی ہے۔ دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے تعلق سے جو بات ارشاد فرمائی ہے، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مسلمان ایک دوسرے مسلمان کے لیے عمارت کے مانند ہے، ایک دیوار کے مانند ہے، جس دیوار کے پتھر آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ملے جلے ہیں کہ کوئی فرق محسوس نہیں ہوتا، ایک پتھر دوسرے پتھر کے لیے سہارا بن رہا ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ کے لیے سپورٹ کر رہی ہے، اور تب جا کر کے وہ عمارت اور دیوار کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ لہذا قرآن مجید میں بھی یہی سمجھایا گیا کہ تم یاد کرو اس وقت کو جس وقت تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے قبیلہ دوسرے قبیلے کا دشمن تھا، ایک شہر دوسرے شہر کا دشمن تھا، دشمنی کی بنیادیں الگ الگ تھیں، زبان کی بنیاد پر وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، خاندان کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تہذیب و تمدن کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، مکان اور علاقے کی بنیاد پر بھی آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو دشمنیوں کے اسباب، دشمنیوں کے محرکات الگ الگ تھے۔ لہذا قرآن مجید میں یاد دلایا گیا کہ اللہ نے تم دشمنوں کو دوست بنا لیا، اسلام کی بنیاد پر سب بھائی بھائی بن گئے. اسلام کے بعد پھر کوئی تفریق کا موقع نہیں ہے، کسی تمیز کا کوئی موقع نہیں ہے کہ یہ فلاں ہے یہ فلاں ہے، اور یہ فلاں خاندان کا ہے یہ فلاں خاندان کا ہے، فلاں برادری کا ہے فلاں برادری کا ہے، وہ فلاں علاقے کا ہے وہ فلاں علاقے کا ہے. وطنیت، قومیت اور ہر طرح کی عصبیت سے روکتا ہے اسلام. قومیت کا کوئی تصور نہیں ہے کہ عرب قوم ہے یا عجب قوم ہے، یہ فلاں ملک کی قوم ہے. وطنیت کا بھی کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے کہ ہندوستان کا رہنے والا ہے فلاں علاقے کا رہنے والا ہے. کوئی فرق اور کوئی بڑھوتری اور کوئی ایک دوسرے پر فضیلت اور فوقیت نہیں ہے سوائے اسلام کے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو اسلام نے سبوں کو بھائی بھائی قرار دیا ہے. کعبہ ایک ہے مسلمانوں کا، جس طرف رخ کر کے سب مسلمان دنیا کے نماز پڑھتے ہیں، افریقہ کا مسلمان ہو، امریکہ کا مسلمان ہو، چائنا کا مسلمان ہو، جاپان کا مسلمان ہو، رشیا کا مسلمان ہو، کسی بھی دنیا کے ملک کا مسلمان ہو، سب کا رخ کعبے کی طرف ہے. سب کا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ سب پڑھتے ہیں، سب قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں، سب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی اور اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتے ہیں. لیکن پھر ایک دوسرے سے کٹنے اور ایک دوسرے سے جدا ہونے اور ایک دوسرے سے الگ ہونے کا کوئی معنی اور کوئی مطلب نہیں ہے. اسلام نے ہم کو جوڑ دیا ہے، ہر توڑ سے ہمیں محفوظ رکھا ہے. ہمارا کلمہ ایک، ہمارا کعبہ ایک، ہماری کتاب ایک، ہمارے نبی ایک، پھر ہم ایک کیوں نہ ہوں؟ سختی کے ساتھ اسلام نے افتراق سے، انتشار سے اور ہر قسم کے افتراق سے منع کیا ہے. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ. اے لوگو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اللہ کے احکام کو مانو، اللہ نے جو چیزیں فرض کی ہے اسے تسلیم کرو، اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، آپ کی سنتوں کی پیروی کرو. وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں مت جھگڑو، آپس میں اختلاف مت کرو. فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، تمہاری کوئی طاقت کوئی شان و شوکت باقی نہیں رہے گی. فَتَفْشَلُوا، ہر قسم سے آپ کمزور، آپ کو کمزوری کا سامنا کرنا پڑے گا. سیاسی میدان میں بھی آپ کمزور ہوں گے، معاشی میدان میں بھی آپ کمزور ہوں گے، علمی میدان میں بھی آپ کمزور ہوں گے جب آپ کے اندر انتشار اور اختلاف پایا جائے گا. اتحاد طاقت دلاتا ہے، اتحاد عزت دلاتا ہے، اتحاد شان و شوکت کو بڑھاتا ہے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کوئی تمہارا مقام نہیں ہوگا دنیا کی قوموں کے سامنے. اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کے مقابلے میں تمہاری کوئی طاقت نہیں ہوگی جب تمہارے اندر انتشار پایا جائے گا. اسی لیے علماء سلف کا ارشاد ہے، جب مسلمان جب متحد ہوئے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے کے لیے معاون اور مددگار ثابت ہوئے ہیں، تو پھر وہ طاقت کے مالک اور قوت کے مالک بنے، اور اس کے مقابلے میں جب بھی انتشار ان کے اندر پیدا ہوا ہے، اختلاف اور افتراق کی صورتیں پیدا ہوئی ہیں، تو ان کی طاقت چھین لی چھن گئی ہیں اور دشمنوں کے سامنے وہ بے اثر اور بے وزن ثابت ہوئے ہیں. پوری تاریخ اس پر شاہد ہے. قرن اول سے لے کر آج تک کی جو تاریخ ہے مسلمانوں کے زوال کی اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، مسلمانوں کے انحطاط اور ان کی شکست اور حزیمت کی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے، تو بنیادی اساسی اور کلیدی جو بات ہم کو نظر آتی ہے ان کی شکست اور ان کے انحطاط کی، وہ یہی ہے کہ وہ آپس میں بٹ گئے. تاتاریوں کے مقابلے میں ان کی شکست ہو یا صلیبیوں کے مقابلے میں ان کی شکست ہو یا پھر اندلس میں مسیحیین اور عیسائیوں کے مقابلے میں ان کی شکست ہو، ان سب حالات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو بنیادی بات جو ہمیں نظر آتی ہے وہ مسلمانوں کا آپسی اختلاف ہے، وہ مسلمانوں کا آپسی انتشار ہے اور ان کا آپسی خلفشار ہے. یہ بنیاد بنی ہے ان کے ٹوٹنے کی اور ان کے میدان جنگ میں، سیاسی میدان میں، تجارتی میدان میں، علمی میدان میں اور ثقافتی اور تہذیبی میدان میں ان کی شکست کی یہی وجہ بنی ہے. ورنہ مٹھی بھر مسلمان جب متحد ہوئے ہیں بدر کے میدان میں تو کیا حال بنا دیا مشرکوں کا، احد میں کیا حال ہوا مشرکوں کا، اور پھر آگے بڑھیے کسرا اور قیصر جیسے عظیم الشام بادشاہ، بڑی شان و شوکت والے بادشاہ شام کے علاقے میں قیصر کے ساتھ اور ایران کے علاقے میں کسرا کی حکومت کو تار تار کر دیا، ان کی حکومتوں کے اور تختوں کو پلٹ کے رکھ دیا مسلمانوں کی قوت اور طاقت نے. تین تین ہزار کی فوجوں نے تین تین لاکھ دشمن فوجوں پر غلبہ حاصل کیا اتحاد کی طاقت کی وجہ سے. یہ اتنی زبردست طاقت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علیکم بالجماع و ایاکم والفرقہ، ساتھ رہو، مل کر رہو، انتشار سے، اختلاف سے تم بچ رہو. شیطان ایک کے ساتھ رہتا ہے، اسے بہکاتا ہے، اسے ورغلاتا ہے، اسے گمراہی کے جال میں پھانسنے کی کوشش کرتا ہے. وَهُوَ مِنَ الْإِثْنَيْنِ أَبْعَدْ، اور جب دو ہوتے ہیں ایک سے بڑھ کر تو پھر وہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک صحابی نے قرآن مجید کی آیت کو پڑھا، دوسرے صحابی سن رہے تھے، کیونکہ قرآن مجید کی آیتیں کہیں کہیں کسی قبیلے کی رعایت میں الگ الگ اسلوب ہوتا ہے زبان کا، اسی لیے قرآن مجید کے پڑھنے کا بھی سات انداز ہے. انزل القرآن والا سبعۃ احرف، سات انداز میں قرآن مجید اترا ہے. ہم میں سے بہتےرے ہیں جن کو ایک طریقہ بھی قرآن مجید کو پڑھنے کا نہیں آتا، تو سات طریقے سے قرآن مجید اترا ہے. کہیں زراعت ہے تو کہیں صراط ہے، کہیں مالک یوم الدین ہے تو کہیں ملک یوم الدین ہے، اور پھر قبیلوں کی ادائیگی کا انداز بھی الگ الگ تھا. کہیں وہ شمسی وضحا پڑھا جاتا تھا تو کہیں وہ شمسی وضحا پڑھا جاتا تھا. تو جیسے یہاں سے چل کر آپ موڑیشور جائیں گے زبان کا فرق آپ کو نظر آئے گا، پھر منکی جائیں گے آپ کو زبان بدلتی نظر آئے گی، پھر آگے کے علاقوں میں جائیں گے ایک ہی زبان ہے لیکن فرق ہوتا ہے. یو پی میں آپ لکھنؤ کی زبان الگ پائیں گے، پھر دلی کی زبان الگ پائیں گے، پھر آگرہ اور بہار کی زبانیں الگ الگ ہوں گی، حالانکہ اردو زبان ہے، اس میں بھی اختلاف پایا جاتا ہے. تو عربی زبان کا بھی یہی حال ہے، علاقائی اعتبار سے، قبائل کے اعتبار سے بھی زبانیں بدلتی تھی. تو قرآن مجید کی انداز میں اور اسلوب میں بھی فرق پایا گیا ہے. ایک صحابی نے قرآن پڑھا، دوسرے صحابی سن رہے تھے، ان کو اختلاف ہوا یہ کیسی قرآن کر رہے ہیں، حالانکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس انداز میں قرآن مجید کو پڑھا. تو غریبان پکڑ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا کہ فلاں صحابی ہیں اور الگ انداز میں قرآن پڑھ رہے ہیں، جو انداز جس انداز پر مجھے پڑھایا گیا ہے وہ الگ انداز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلاکما محسن، دونوں کے دونوں صحیح پڑھ رہے ہیں. وَلَا تَخْتَلِفُوا، اس بنیاد پر جھگڑو نہیں، دین کی دین کو بنیاد بنا کر کے جھگڑا، جھگڑنے کو آپ نے ناپسند فرمایا. اور پھر آخر میں فرمایا کہ تم سے پہلے کے لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا جس کی بنیاد پر وہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے. اِنَّمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَهَلَكُوا، وہ لوگ تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے اختلاف کی بنیاد پر. اللہ نے تمام انبیاء کو، تمام رسولوں کو دین زندہ کرنے کے لیے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کو فروغ دینے کے لیے بھیجا تھا، اور ساتھ ساتھ انسانوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے کے لیے بھیجا تھا، ہمدردی پیدا کرنے کے لیے بھیجا تھا، غمخاری کے لیے اللہ نے بھیجا تھا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم. دلوں کا جوڑنا معمولی عمل نہیں ہے. اللہ کے نبی سے کہلوایا جا رہا ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی بد کا کام نہیں ہے امت کو جوڑے رکھنا. پھر ہما شما، لو انفقت ما فی الارض جميعا، زمین کے تمام خزانوں کو آپ خرچ کریں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے کے لیے، آپ کے بس میں نہیں ہے. لیکن اللہ نے جوڑ دیا ہے آپ کے ذریعے سے ان کے دلوں کو. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے دل، دل ایسے ہی نہیں جڑتے ہیں. گھر میں ماں بیٹیوں کے دل کٹے ہوتے ہیں، جڑے نہیں رہتے ہیں. باپ اور اولاد کے دل جدا جدا ہوتے ہیں. میاں بیوی 50 سال گزرنے کے باوجود بھی دل کا حال بے حال ہوتا ہے. لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولكن اللہ الف بینهم انه عزیز حکیم. وہ بڑا غالب ہے، بڑا زور آور ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. لیکن کٹنا اور دور رہنا اور دلوں کو آپس میں دشمنیوں سے بھر دینا، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ عمل ہے. اس کی بنیاد پر اللہ کی مدد اٹھتی ہے، آئی ہوئی مدد اٹھا لی جاتی ہے، اتاری ہوئی مدد بالکل اٹھا لی جاتی ہے. کیفیت دیکھی گئی ہے اختلاف کی بنیاد پر، کیا کچھ نہیں ہوا ہے. حدیثوں میں آپ نے پڑھا ہوگا، شب قدر کی تعیین ہونے والی تھی، آپسی جھگڑوں کے نتیجے میں اس کی تعیین بھی اٹھا لی گئی. اتنا اللہ کو ناپسندیدہ عمل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا. تین چیزوں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور تین چیزوں سے اللہ ناراض ہوتے ہیں. تین چیزیں جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں وہ کیا ہیں؟ ان تعبدوہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ. وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا، اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تم پکڑ لو. ولا تتفرقوا، اور آپس میں تم بٹو نہیں، الگ مت ہو جاؤ. ويكره لكم ثلاثا قيل وقال وكثرة السؤال وإذاحة المال، ادھر ادھر کی اڑانا، افواہیں پھیلانا، بے بنیاد اور بے پر کی اڑانا، یہ اللہ کو بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ ہے. ہم نے ایسا سنا، یہ بات سننے میں آئی ہے، بے پر کی اڑا رہے ہیں، آپس میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، آپس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور کثرت سے سوال کرنا دین کے معاملے میں ہو یا کسی اور معاملے میں، عمل سے کوسوں دور ہیں لیکن سوالات کے بھنڈار اس کے پاس ہے، یہ پوچھ رہا ہے، وہ پوچھ رہا ہے، حالانکہ فرض نماز نہیں ادا کر رہا ہے، زکات فرض بھی ہے زکات نہیں ادا کر رہا ہے، چھوٹے چھوٹے مسائل پوچھ رہا ہے، انگلی واقعی اٹھ ہلانی چاہیے یا ہاتھ بالکل اوپر کرنے چاہیے، کہاں اٹھا. ارے جو فرائض ہیں اس سے غافل ہے، جو حرام اور حلال واضح چیزیں ہیں اس سے غافل ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے کہ ٹوپی پہننا چاہیے نہیں پہننا چاہیے، انگلی ہاتھ اٹھانی چاہیے نہیں اٹھانی چاہیے،
چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے.
ایک مرتبہ حسن بصری رحمہ اللہ کے تعلق سے غالباً یہ بات آئی ہے کہ ایک صاحب پوچھ رہے تھے کہ کپڑے میں مچھر کا خون لگے نماز ہوتی یا نہیں، حالانکہ وہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل میں شامل تھا. سوال یہ کر رہا تھا کہ مچھر کا خون کپڑے میں لگے اس سے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑا جاتا ہے اور جو چیزیں اہم ہوتی ہیں ان سے تغافل اور تساہل بڑھتا جاتا ہے. تو یہ وقت رد سوال، اللہ کو یہ چیز بہت زیادہ ناپسند ہے. انما اہلک الذین من کان انما اہلک الذین قبلکم کثرت سؤالہم واختلافہم علی انبیائہم. زیادہ سے زیادہ سوالات نے پہلے کے لوگوں کو بھی ہلاک کر دیا اور اپنے وقت کے نبیوں کی بات ماننے کے مقابلے میں ان سے بحث مباحثے نے بھی ان کو ہلاک اور برباد کر دیا. واختلافہم علی انبیائہم وإذاعة المال، مال کو بھی ضائع کرنا یہ اللہ کو ناپسندیدہ ہے. کسی بھی موقع سے ہو، فردی زندگی میں ہو، اجتماعی زندگی میں ہو، اپنی خانگی زندگی میں ہو یا باہر کی زندگی میں ہو، تقریبات میں بے تحاشا خرچ کیا جا رہا ہے اور کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے. سب شامل ہو رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں لاکھ سے کام چل جاتا ہے وہاں دس لاکھ خرچ کیے جا رہے ہیں، جہاں دو تین لاکھ سے کام بن جاتا ہے وہاں لاکھوں پہ تراشا اڑا رہے ہیں اپنی دولت کا مظاہرہ کرنے کے لیے، بتانے کے لیے ہم کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، ہم بہت زیادہ پیسے والے ہیں، بہت زیادہ مال و زر والے ہیں. یہ اللہ کو چیز پسند نہیں ہے. جو بھی جس کو بھی اللہ دے رہا ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، جس کو اللہ نہیں دے رہا ہے اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تنگی کسی پر آئی ہوئی ہے اس کا بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے. تنگی میں کیا کرتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز کرتا ہے یا نہیں کرتا، امتحان ہے. جس کو اللہ نواز رہا ہے، خوشحالی اور فراوانی سے نواز رہا ہے اس کا بھی امتحان ہے. میرے حکم کے مطابق میرا دیا ہوا مال خرچ کرتا ہے یا اپنی خواہش کے مطابق اپنے من کے مطابق وہ خرچ کرتا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو یہ بھی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ چیز ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، نیک بنائے اور جڑ کر رہنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا